نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأبيد الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصامع المطيع لا حجة عليه، والصامع العاصي لا حجة له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام الحمدللہ حسب سابق جاری و ساری ہے، لیکن یہ پروگرام یقیناً ایک دھچکے کا شکار ہوا. اس پروگرام کے روح رواں میاں نذیر صاحب ہمیں داغ مفارقت دے گئے. یہ جماعتی نقصان ہے، جماعتی المیہ ہے، اس لیے پوری جماعت سے تعزیت ہے، اور تعزیت کے لیے وہ الفاظ کہوں گا جو نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے: انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اللہ رب العزت بچھڑنے والوں کے نعم البدر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو استقامت دے کہ وہ اپنے والد مرحوم کے اس مشن کو قائم رکھیں اور جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مسجد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، مسجد کی حدود کا خیال رکھیے، بیٹھنے سے پہلے دو نفل پڑھنا مسجد کا حق ہے اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں. حدود کا خیال رکھ کے اگر پروگرام سنیں گے تو ایک بڑی بشارت نبی علیہ السلام کی طرف سے ملتی ہے. ایک حدیث ہے طبرانی کبیر میں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من غدا اد المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فله اجر حاج تامة حجته. کہ جو شخص مسجد میں آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ علم سنوں گا یا سناؤں گا، صرف یہ نیت لے کر اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے، اور کوئی نیت نہ ہو، اور پھر پوری توجہ اور انہماک سے وہ علم کو سنے اور سنائے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا کہ فلاح اجر و حاج، تامتن حجته, اسے اللہ تعالیٰ وہ اجر دے گا جو ایک حاجی کو دیتا ہے, وہ حاجی جو مکمل حج کر کے لوٹے, جس کے حج میں کوئی نقص نہ ہو, جس کے حج میں کوئی فسق و فجور نہ ہو, جس کا حج اول تھا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, وہ حج بڑا عظیم شان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ, کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے, کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے, تو وہ حج کر کے یوں لوٹے گا, ایسا بن کے لوٹے گا کہ جیسا اس دن تھا جس دن اسے اس کی ماں نے پیدا کیا تھا, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا. تو یقیناً یہ عظیم شان اجر. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونه بینہم الا حفظہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ, کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھیں, قرآن کا درس لیں, قرآن کا درس دیں, تو اس پوری مجلس کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے, اور اللہ رب العزت اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کا اپنے فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے کہ فلاں موجود ہے, فلاں کا بیٹا موجود ہے. تو یقیناً یہ پروگرام بڑی سعادت اور خیر و برکت کا باعث ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیت میں اخلاص پیدا فرما دے. میرے بھائی, اگر اخلاص نہ ہو تو یہ آنا اور جانا, بیٹھنا, وقت صرف کرنا سب بیکار. وہ یہ علم کی مجلس ہے لیکن اخلاص کے بغیر بیکار. سفیان ابن سعید الثوری ایک بڑے محدث گزرے, وہ ایک اور محدث یزید ابن ابی حبیب کے پاس گئے ان کے گھر, اور جا کر عرض کی کہ حدث نے مجھے حدیث سنائیے, میں آپ سے حدیث کا سماع کرنے آیا ہوں. یزید خاموش, انہوں نے دوبارہ کہا, سوارہ کہا, لیکن وہ ایک لفظ نہیں بول رہے. جب سفیان کا اصرار بڑھا تو فرمایا کہ نہ, حتی تجی النیہ, نہیں ٹھہر جاؤ, ذرا میری نیت کو درست ہونے دو. ابھی نیت میں فتور آ گیا, شیطان اپنا وار کر گیا کہ ہم کتنے بڑے صاحب حدیث ہیں, کتنے بڑے محدث ہیں, کہ سفیان جیسا محدث میرے پاس آئے, یہ بت ٹوٹے گا, یہ نیت کا فتور پاش پاش ہوگا, پھر حدیث سناؤں گا, ورنہ یہ مجلس قیامت کے دن مجھے فائدہ پہنچانے کی بجائے میرے خلاف حجت بن جائے گی. تو اگر ہم یہاں آتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, مقصود اللہ کی رضا نہ ہو تو یہ آنا اور بیٹھنا بیکار, بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث, کہ وہ کام جو ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں. بڑی گھٹیا سوچ ہے, یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیت میں استقامت پیدا فرمائے. مجھے یہ موضوع بتایا گیا ہے کہ تعارف مسئلہ کہہ رہے تھے, اس یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے, لیکن میرے ذہن میں قول امام شافعی رحمہ اللہ کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی قول اس پورے موضوع کی اساس ہے, پورے موضوع کی بنیاد ہے. مسلک اہل حدیث کیا ہے, اہل حدیث کیا ہے, اہل حدیث کیسا ہوتا ہے, اہل حدیث کو کیسا ہونا چاہیے, یہ ایک ہی قول ایک سطر کا اس پورے منہج کی عکاسی کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا رأیت احدا من اہل حدیث فکأنی رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں, کسی اہل حدیث بھائی کو دیکھتا ہوں,
تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا، اس کی شکل، اس کا لباس، اس کی صورت، اس کا منہج، اس کا عقیدہ، اس کی گفتار، اس کا حالات، سب کا سب مطابق ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے. یہ ایک ہی قول ہمارے اس منہج کی عکاسی کرتا ہے. امام شافعی کیا فرما گئے، اور ان کا ایک اور قول ہے کہ اہل حدیث فی کل زمانے کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانے، کہ ہر دور میں ہر مقام پر اہل حدیث ایسا ہوتا ہے اور یوں رہتا ہے جیسے اپنے دور میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تھے، جیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا منہج، سونا جاگنا، گفتگو، عمل، سیرت، خلق، جیسا ان کا تھا ویسا ہر دور میں ہر مقام پر احد الحدیث کا ہوتا ہے. جیسے صحابہ اکرام اپنے دور میں متمیز تھے، متمیز کا معنی ہر طاغوتی فکر سے جدا تھے، وہ ایک ہی دولت سے مالا مال تھے، اور وہ ایمان کی دولت اور قرآن و حدیث کی دولت. اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی جماعت، صحابہ کرام ان سے جدا تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ بلا اور برا کی اساس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت تو اللہ کے لیے ہے، کسی سے ملنا ہے جو اللہ کے لیے، نہیں ملنا تو وہ بھی اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ان اوثق اور الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ کسی سے ملو تو اللہ کے لیے، نہ ملو تو اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من احب فی اللہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے، نہ خرچ کیا تو اللہ کے لیے، اس کا ایمان پورا ہو گیا. تو صحابہ کرام اپنے دور میں متمیز تھے اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، رہن سہن کے ساتھ. ان کا گمراہ لوگوں کے ساتھ، گمراہ فرقوں کے ساتھ، گمراہ جماعتوں کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں تھا. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، وہ یوں متمیز ہو رہا ہے جیسے اپنے دور میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ متمیز تھے، جدا تھے. تو میرا خیال ہے یہ دو قول اہل حدیث کی تعریف اور ان کے تعارف میں کافی. بڑے بڑے محدثین اہل حدیث کی شان میں رتب اللسان ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد احادیث، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ رہے گی اور حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ ہر دور میں ہوگی اور حق پر قائم ہوگی، ہر مقام پر ہوگی، کوئی زمین کا ٹکڑا ان کے وجود سے خالی نہیں ہوگی، ہر دور میں ہوگی، ہر مقام پر ہوگی اور غالب ہوگی. غالب ہونے کا معنی یہ نہیں کہ حکمران ہوگی، ان کو حکومت کا لالچ ہوگا. غالب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی دلیل اور ان کی حجت تمام فرقوں پر غالب ہوگی، تمام جماعتوں پر غالب ہوگی، کوئی ان کا جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان. ہر دور میں ہوگی، ہر مقام پر ہوگی. ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ یورپ کے 4 ماہ کے دورے سے واپس لوٹے جب، تو ہم نے پوچھا کوئی وہاں دورے کی خاص بات بتائی، کوئی خاص مشاہدہ، کوئی خاص واقعہ بتائیے. تو فرماتے ہیں کہ خاص مشاہدہ یہ ہے کہ میں یورپ میں سینکڑوں مقام پر گیا، کوئی 4 ماہ کا دورہ تھا، سینکڑوں مقام پر گیا، جہاں بھی گیا میں نے دیکھا کہ 4 جو فتح ہیں، 4 مسالک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جہاں بھی گیا ان چاروں میں سے ایک فقہ ہوتی. کہیں پر حنبلی ہے تو شافعی نہ ہوتے، مالکی نہ ہوتے، حنفی نہ ہوتے. کہیں پر حنفی ہے تو وہاں مالکی نہیں، شافعی اور حنبلی نہیں. کہیں پر شافعی ہے تو وہاں حنفی، مالکی اور حنبلی نہیں. یعنی ان فقہوں میں سے ایک فقہ ہوتی، لیکن اہل حدیث ہر مقام پر موجود تھے، ہر مقام پر موجود تھے. اللہ کی شان، اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. ان کا ہر مقام پر موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر بلا بدر الا ادخلہ اللہ کلمت الاسلام، کہ اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ تعالی اسلام کی دعوت کو پہنچائے گا۔ تو ایک ایک گھر میں اسلام کی دعوت پہنچے گی۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ جن کے پاس سچا اور خالص اسلام، لہذا ان کا ہر مقام پر موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اسلام کی دعوت پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ ان ھذا الامر یبلغ ما بلغ اللیل، یہ دین کی دعوت، یہ دین پہنچے گا کہاں کہاں تک؟ وہاں وہاں تک جہاں تک رات پہنچتی، جہاں جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں وہاں تک یہ دین پہنچے گا۔ تو پہنچانے والے کون ہیں؟ جو اس دین کے سچے حاملین، اس دین کے سچے پیروکار، جن کا منحج، جن کا عقیدہ اصحاب رسول جیسے۔ تو نبی اسلام کی یہ حدیث کہ ایک طائفہ، ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، ہر مقام پر ہوگی، ہر دور میں ہوگی۔ بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق ایک ہی جماعت ہے، اور وہ ہے جماعت اہل حدیث۔ یہ قول امام مالک کا، یہ قول یزید ابن ہارون کا، یہ قول عبداللہ بن مبارک کا، یہ قول امام بخاری کا، یہ قول امام احمد بن حنبل کا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ الم یکونوا احد الحدیث فلا ادری من ہوں، اس حدیث سے مراد اگر جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون سی جماعت، پھر میں نہیں جانتا یہ کون سی جماعت۔ بڑے بڑے اساتین ہیں اس امت کے، بڑے بڑے محدثین ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق احد الحدیث۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک قول بڑا عالیشان احد الحدیث کی تعریف میں، فرماتے ہیں کہ لولا احد الحدیث لولا حاضر اصحابہ لن درس الاسلام، اگر اس زمین پر احد الحدیث باقی نہ ہے، اگر اس زمین پر احد الحدیث نہ ہے تو اسلام مٹ جائے، احد الحدیث نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ یہ بڑی تعریف ہے، یہ بڑی منقبت ہے اس جماعت کی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین کی یہ اقوال اس جماعت کے تعارف کے لیے کافی، اس جماعت کے تعارف کے لیے کافی۔ خلیفہ ہارون رشید بڑا علم دوست انسان تھا، بڑے بڑے محدثین کے ساتھ بیٹھتا تھا، علماء کے ساتھ مجلسیں کرتا تھا۔ اس کا ایک قول ہے کہ طلب تو اربعین فوجدت حافی اربعین، میں نے چار چیزوں کو ڈھونڈا، چار چیزوں کو تلاش کیا، وہ چار چیزیں مجھے مل گئیں چار مختلف مقامات پر۔ چار چیزوں کو ڈھونڈا، مجھے وہ مل گئیں چار مقامات پر۔ طلبت الکفر فوجدتہ عند الجہمیہ، میں نے کفر تلاش کیا، کفر کہاں ہے، کفر کہاں ہے، تو وہ مجھے ایک جماعت، ایک گروہ جو جہمیہ کے نام سے معروف ہے اس نے مل گیا۔ جہمیہ جو اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کے منکر، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اللہ کے اسماء کو نہیں مانتے، اور یہ عقیدہ، عقیدہ کفر ہے۔ جہمیہ کا عقیدہ، عقیدہ کفر۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ ان اللہ کی قول یہود بن نصارہ بنستاذن اللہ کی قول جہمیہ، کہ ہمارے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات نقل کرنا آسان ہے لیکن جہمیہ کا قول نقل کرنا گران ہے، اتنے بڑے کافر۔ تو خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے کفر تلاش کیا، وہ مجھے جہمیہ میں ملا۔ بطلبت الکلام فوجدتہ عند الروافض فوجدتہ عند المعتزلۃ، اور میں نے علم کلام طلب کیا، یہ فلسفہ اور منطق، یونانی خواستے تلاش کیا کہ یہ کہاں ہے، یہ مجھے ایک فرقے میں ملا جو فرقہ معتزلہ کے نام سے معروف۔ طلبت الکذب، میں نے جھوٹ تلاش کیا کہ جھوٹ کہاں ہے، فوجدتہ عند الروافض، وہ مجھے ایک گروہ میں ملا جو گروہ رافضی، روافض کے نام سے معروف ہے، شیعہ۔ جھوٹ مجھے روافض نے ملا۔ فرماتے ہیں کہ طلبت الصدق طلبت الحق، پھر میں نے تلاش کیا کہ حق اور صدق، صداقت کہاں ہے، حق کو صداقت تلاش کی کہ یہ کہاں ہے، فوجدتہ عند احد الحدیث، یہ مجھے جماعت الحدیث نے ملا۔ حق و صداقت مجھے جماعت حدیث میں. تو یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، علم کے اساتین، علم کے سمندر، یہ ان کے اخوان جو اہل حدیث کی جماعت اور منہج کی تعریف اور توصیف کرے، یہ بہت بڑا تعارف ہے کہ اتنے بڑے بڑے محدثین جماعت اہل حدیث کے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی الحمدللہ کتاب و سنت کے حاملین تھے اور دلیل سے بات کرنے والے تھے، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے دین تھا، شریعت تھی، قرآن و حدیث تھا، بغیر دلیل کے کبھی کوئی بات نہیں تھی. عبد الحمید البراق امام احمد بن حنبل کا کاتب ہے، اس کا قول ہے کہ امام احمد بن حنبل ہمارے شیخ ہیں، مجھے ان کے بڑے خصائص پسند ہیں، سنت سے محبت، سنت پر عمل مجھے بہت پسند ہے، وہ ہمارے شیخ ہیں، ان کے بڑے خصائل ہیں جو قابل ذکر ہیں، مثالی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس خوبی نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ میں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا، سفر میں، حضر میں ساتھ ساتھ رہا، ان کے لیے لکھتا رہا، ہر مجلس میں جہاں بھی جاتے ان سے سوال ہوتے، لوگ مسائل پوچھتے، لوگ مسائل پوچھتے میں گنتا جاتا، سال ہاں سال کی رفاقت، لوگ سوال کرتے میں گنتا جاتا، میری موجودگی میں تقریباً 60,000 سوال کیے گئے، 60,000 سوال. اور آفرین امام احمد بن حنبل ما جاب الا وقال حدثني واخبر، ہر سوال کا جواب اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے دیا، اور ہر حدیث سند کے ساتھ بیان، ہر حدیث سند کے ساتھ بیان. یہ محدثین کی خصلت، یہ ان کی خاصیت اور مزیت کہ وہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے، یہ ان کی اقوال ہے، یہ اس طرح جماعت اہل حدیث کی تعریف و توصیف کرتے. میرے دوست اور بھائیو، تھوڑا سا پیچھے آئیے امام شافعی کے قول کی طرف، کہ جب بھی کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا. تو میں بھی اہل حدیث ہوں، آپ بھی اہل حدیث، ہمیں چاہیے کہ سب مل کر غور کریں کہ ہمیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں دیکھے آج کے دور میں، ہم بھی اہل حدیث ہیں، تو ہمیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو سکتا ہے، ہمیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو سکتا ہے. ابو امام ابن قدامہ ایک بڑے محدث گزرے، اور خاص طور پہ عقیدے کی بڑی خدمت کی، ان کے بارے میں ان کے معاصرین کی رائے ہے کہ ان سے ہم جب بھی ملے تو ایسا محسوس کیا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو ملے. یاد الحدیث کی شان، ہم بھی اہل حدیث، تو کیا ہمیں دیکھ کر کوئی یہ محسوس کر سکتا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے اوصاف موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے خصائل، ان کا عقیدہ، ان کا منحج، ان کی سیرت، ان کا سلوک، ان کے خلق، شکل و صورت، لباس، بلاقتا، یہ سب موجود ہے. تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، ہم تو کائنات کے لیے مثال، ہمیں واقعات مثالی ہونا چاہیے، کیونکہ اس دین کو پھیلانا اور دین کو پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری، جن کے پاس حق ہے وہی اس حق کو قائم کر سکتے ہیں، وہ آگے بڑھیں گے اور حق کو قائم کریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں. دنیا میں ہزاروں جماعتیں ہوں، ان کے پاس کروڑوں کے وسائل ہوں، ان کے پاس طاقت ہو، نفری ہو، تعداد ہو، لیکن اگر حق نہ ہو تو وہ قطعاً دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. دین کا کام کرنا، دین کو نافذ کرنا، دین کی اقامت، دین کو پھیلانا، یہ صرف اہل حق کا کام ہے. اللہ رب العزت اسی لیے ہر قوم کی طرف جب نبی بھیجتا تو وہ نبی چنا ہوا ہوتا تھا، چنا ہوا، کیونکہ دعوت دین کا کام، تنفیذ دین کا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ مختلف پارٹیاں، مختلف جماعتیں دینی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر، لیکن عقیدے اور منہج کے اعتبار سے تلاش ہے، تو ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس ذہن کے ساتھ کہ شاید دین کا کام کر پائے، یہ خیال استو محال استو جنو، یہ ناممکن. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. مصلحین کون ہیں؟ اصلاح کرنے والے، شرک کو مٹا کر توحید قائم کرنے والے، بدعت کی بحث کو نہیں کر کے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت قائم کرنے والے مصلح. ان کی صفات کیا ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ قرآن و حدیث کو تھامنے والے، وہ اقام الصلاۃ اور وہ نمازوں کو قائم کرنے والے. ان کی نمازیں بالکل سیدھی اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوتی. اس کا معنی یہ کہ مصلح وہ بن سکتا ہے، اصلاح وہ شخص کر سکتا ہے، یا وہ جماعت کر سکتی ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، ایک کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، دوسرا بالکل سیدھی نمازیں بالکل سنت کے مطابق. اور بحمداللہ منہجی طور پر یہ دونوں باتیں جماعت اہل حدیث میں. باقی ساری پارٹیاں ساری جماعتیں اپنے کسی بڑے، کسی وڈیرے، کسی پیر یا کسی امام کے ساتھ منسلک ہیں، اور جماعت اہل حدیث براہ راست منسلک ہے کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں حدیث. رہا معاملہ نماز کا، تمہارا یہ چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی جماعت اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہی. یہ امتیاز اگر حاصل ہے تو جماعت اہل حدیث کو حاصل ہے. جس کا ایک ایک بچہ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور نماز کی ہر ادا، ہر حالت اور ہر حرکت کی دلیل جانتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کرتے تھے. باقی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ماں باپ پڑھتے تھے، جیسے ہمارا مولوی پڑھتا، جیسے ہمیں سکھا دی گئی، گھٹی میں ڈال دی گئی، نمازیں برباد کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لبن تجدن اور الاسلام عربتن عربتن، اسلام کے کنڈے ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے. کیونکہ اسلام ایک زنجیر کی طرح، ایک زنجیر کی طرح، اس کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی، اس کے سارے احکام مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. فرمایا کہ یہ امت ایک وقت آئے گا ان کنڈوں کو، ان کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑ دی جائے گی، ایک ایک کر کے توڑ دی جائے گی. ایک کنڈا ٹوٹا پھر دوسرے کے درپے ہو جائے گا، دوسرا ٹوٹا تیسرے کے درپے ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہن نقدم الحکم واخرہن الصلاۃ، سب سے پہلے جو کنڈا ٹوٹے گا وہ حاکمیت کا ہے، حکومت، حکومت صادی، حکومت کا طریقہ. یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہو جائیں، حکومت بنانا، حکومت حاصل کرنا، یہ سارے طرق شریعت کے خلاف ہو جائیں گے. حکام ایسے رہیں گے جو شریعت کو جانتے نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ کہ حکومت کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے حاکمیت کا کنڈا ٹوٹے گا، وآخرہن الصلاۃ، اور سب سے آخر میں نماز کا کنڈا. نماز لوگ آخر تک پڑھتے رہیں گے، مسجدیں آباد رہیں گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، رب مسلم لا خلاق لہ، اکثر نمازی وہ ہوں گے جو نمازیں پڑھیں گے لیکن انہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ نمازیں اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہوں. آج آپ غور کریں، اکثر نمازی کون ہے؟ اکثر نمازیوں کی نماز کیسی ہے؟ اللہ سے ڈرو اور اپنی نماز کی طرف رجوع کرو تاکہ یہ نماز سنت رسول کے مطابق ہو اور اس کا اجر و ثواب ملے. سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ قبول کرے گا. یہ خوبی جماعت اہل حدیث کے پاس، جن کی نمازیں درست ہیں، سنت کے مطابق ہیں، اور یہ نمازوں کے تعلق سے مستحق اجر ہیں، مستحق ثواب ہیں، کیونکہ اسی نماز کا اجر ملتا ہے جو نماز اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق. رسول غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایک بار وضو کر لے نئے طریقے سے اور ایک بار نماز پڑھ لے نئے طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس کی سابق زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ اعزاز کس کے لیے ہے؟ یہ خوبی کس کے لیے ہے؟ یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جماعت اہل حدیث کے لیے. تو یہ میرے مسلک کا تعارف. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ مصلح کون بن سکتا ہے؟ زمین کے فساد کو ختم کرنے والا کون ہے؟ شرک کو مٹا کر توحید نافذ کرنے والا کون ہے؟ بدعت کی تفرید کر کے سنت کو قائم کرنے والا کون ہے؟ جس کے پاس دو خوبی، ایک یہ کہ وہ اللہ کی وحی کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والا ہو، مضبوطی سے تھامنے والا ہو، دوسرا یہ کہ اس کی نمازیں بالکل درست ہوں اور سنت کے مطابق. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کہیں اسلام آ سکتا ہے, اسلامی انقلاب آ سکتا ہے, تو وہ ایک ہی جماعت کے ذریعے آ سکتا ہے, اور وہ جماعت اہل حدیث. اللہ کا فرمان ایک اور مقام پڑی, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو, اگر تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ, اس دین کو چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ذریعے دوبارہ انقلاب لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین کی اصلاح کرنے پر قادر. اگر پوری کائنات مرتد ہو جائے, دین کی باری بن جائے, اللہ رب العزت دوبارہ اصلاح قائم کر سکتا ہے. اللہ کیسے کرے گا؟ وہ تو کن کہہ کر کرنے پر قادر. اللہ کا فرمان ہے کہ زمین کی اصلاح میں نے کروانی ہے لوگوں کے ذریعے, لوگوں کو جانشینی دی ہے, آسمانوں کی میں نے پوری اصلاح کر رکھی. زمین کی اصلاح کا معاملہ لوگوں کے سپرد کیا ہے, لوگوں کے ذریعے کراؤں. تو کیسے لوگ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک قوم, ایک جماعت, جس جماعت کی خوبی یہ ہوگی کہ یحبہم ویحبونہ, اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی. یہ خوبی. اور اللہ کی محبت کی اساس کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پڑھیے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے پیغمبر, کہہ دیجئے کہ لوگوں, اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, کہ طلبگار ہو, تو میری اتباع کرو. اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. معنی یہ ہے کہ اسلام قائم کرنے والی جماعت کوئی جماعت نہیں سوائے اس کے جسے اللہ کی محبت حاصل ہے. اور اللہ کی محبت کی دین میں ایک ہی بنیاد ہے, ایک ہی اساس ہے, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اتباع کا خالص منحج کس جماعت کو حاصل؟ یہ نظام کس کے پاس؟ یہ منحج کس کے پاس ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ جماعت اہل حدیث کا عقیدہ. یہ میرے مسلک کا اور میری جماعت کا دار. اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے, اسلام آ سکتا ہے, اسلام کی تنفیذ ہو سکتی ہے, تو جماعت اہل حدیث کے ذریعے سے. اور یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تنفیذ کا کام اللہ تعالیٰ یا تو انبیاء سے لیتا ہے, یا ان سے لیتا ہے جن کا عقیدہ, منحج اور سیرت انبیاء جیسی ہو. یہ ہر انسان کا کام نہیں, ہر شخص کا کام نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا منحج کیا ہے؟ بحمد اللہ عقیدے کے اعتبار سے جماعت اہل حدیث سر فہرست ہے. صحت عقیدہ, صحیح عقیدہ. عقیدے میں سب سے پہلا نمبر اللہ کی توحید کا ہے. یہ توحید ہمارے پاس ہے بحمد اللہ. توحید ربوبیت ہو, توحید الوہیت ہو, توحید صفات ہو, ان تمام اقسام کا حق ادا کرنے والے اہل الحدیث ہیں, اہل الحدیث. تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, عبادت کے لائق اللہ ہے, مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. پاکستان ایک بہت بڑی جماعت ہے, بہت بڑی جماعت, جن کی لذت اور شوق یہ ہے کہ بستر اٹھا کے گھومو کہیں 3 دن کے لیے, کہیں 40 دن کے لیے. جو ان کا امیر بانی سعید النوروسی ترکی الاصل, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ مجھے اپنی دعوتی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, تو میں سیدھا کہاں جاتا ہوں؟ اپنے شیخ کی قبر پہ, اپنے شیخ کی قبر پہ جاتا ہوں اور اپنے شیخ کو قبر سے حاضر کرتا ہوں. ان کے اس عقیدے کا نام ہے احضار شیخ, احضار شیخ. اپنے شیخ کو قبر سے حاضر کرتا ہوں اور حاضر کر کے اپنے شیخ سے مشورہ کرتا ہوں, پھر میرا شیخ اس پریشانی کو حل کر کے لپ جاتا ہوں. یہ عقیدے کا بڑی تعداد اور بڑا ایک دعوتی مربوط نظام, لیکن عقیدے میں کلاش ہے. سلامتی عقیدہ اور صحت عقیدہ جماعت اہل حدیث کے پاس. اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں کہ صرف یہ عقیدہ صرف صالحین کا, وہ جماعت اہل حدیث کے پاس. ہمارا عقیدہ ترجمانی کرتا ہے امام شافعی کے اس قول کی. ان کا یہ قول ہے کہ نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ على مراد اللہ, نؤمن برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ على مراد رسول اللہ. یہ ہمارا عقیدہ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے جو بھی اس کی اسماء و صفات کے حوالے سے آ گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور ایمان لاتے ہیں اللہ کی مراد کے مطابق, اللہ کی مراد کے مطابق. یہ ہمارا عقیدہ. آپ پوچھیں گے کہ اللہ کی مراد ہم کیسے جانیں, اللہ کی مراد کا ہم کو کیسے علم ہوگا؟ بات بالکل واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو, اس قرآن کو, اس حدیث کو عربی زبان میں نازل کیا, فصیح عربی زبان. اس عربی زبان کے ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے, وہی ظاہری معنی اللہ کی مراد ہے. جہاں معنی میں کوئی تعویل ہو وہاں یقیناً کوئی قرینہ ہوگا, تو وہ ظاہری معنی ہی اللہ اس کے رسول کی مراد ہے. ہمارا اس پر ایمان, باقی طبقے اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں, اپنی مرضی کی تعویل. ہم ان سے بری, ہمارا عقیدہ ان سے بڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں ہمارا منحج ہے, جو بالکل سلف صالحین کے منحج کے عین مطابق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا منحج یہ ہے کہ شریعت کے مسائل, احکام, نماز, روزہ, حج و زکات, یہ سب کا سب حاصل ہوگا قرآن و حدیث سے, کتاب و سنت سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ترکت فیکم ما ان تسمتم بہ فلن تضلوا ابدا, کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگی, ہمیشہ حق پر قائم رہو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور ایک حدیث. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں, بڑے قابل غور ہیں. وہ بشارت ہے آپ کے لیے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے حق پر قائم رہو گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لئی یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ دو چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی بلکہ ساتھ ساتھ رہیں گی. قرآن و حدیث جدا نہیں ہوں گے, ساتھ ساتھ رہیں گے. میں بتاتا ہوں کہ ان کو ساتھ ساتھ رکھنے والے صرف اہل حدیث ہیں, باقی ہر جماعت کے منہج میں ان کو جدا کرنا, ہر جماعت. یہ آپ اصول فقہ کی کتابیں اٹھائیں, وہ کہتے ہیں کہ دلیل اول قرآن ہے اور دلیل ثانی حدیث. یہ ایک مکلف کو اگر ضرورت پڑے تو پہلے قرآن دیکھے, قرآن سے نہ ملے پھر حدیث دیکھے. یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ یہ قاعدہ بدعت, صحابہ کے دور میں یہ قاعدہ موجود نہیں تھا, بلکہ قرآن و حدیث ساتھ ساتھ. ساتھ ساتھ کس نے رکھا ہے؟ اہل حدیث نے. باقی ساری جماعتوں کا منحج ان کو جدا کرنے میں لگا, حدیثوں میں تعویلیں کرو, اس کے مقام کو گھٹاؤ. کبھی کہتے ہیں کہ خبر واحد عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی, اس کے مقام کو کم کرو, حالانکہ یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی, فرق کیا ہے؟ تو حقیقت یہ کہ اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان میں تزکیہ ہے, تعریف ہے, توصیف ہے اس جماعت کے لیے جو جماعت ان دو چیزوں کو جدا نہیں کرے گی بلکہ ساتھ ساتھ رکھے گی, اور وہ جماعت جماعت اہل حدیث. یہ بھی اس جماعت کی تعریف اور توصیف میں شامل. تو کتاب و سنت کے ساتھ تنسب, یہ ہمارا معنی ہے کہ قرآن و حدیث کا نام تو سب لیتے ہیں لیکن صرف نام کی حد تک, عملی میدان میں کچھ نہیں. نام سب لیتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر وضو کر رہا ہو اور اس کے سامنے دیوار گیلی ہو تو مسح ہاتھ سے کرنے کی بجائے اپنا سر اگر اس گیلی دیوار سے لگا دے اور اس کے دو چار بال اس دیوار سے بھیگ جائیں تو مسح پورا ہو جائے گا, مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مسح ہو گیا. مسح ہونے کا معنی یہ کہ ہم نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کر لیا کہ وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسح کرو, عمل ہو گیا. اب قرآن و حدیث کا نام یہ بھی لیتے, بتاؤ یہ دین ہے؟ علم کہتے ہیں کہ مسح ہو گیا, جو اللہ کا فرمان ہے کہ سروں کا مسح کرو وہ پورا ہو گیا, نام لیتے ہیں قرآن و حدیث. لیکن نہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا منحج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ, اللہ کا فرمان ہے. کس پہ اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسح کیا یا نہیں کیا سر پہ؟ ہمیشہ کیا, دن میں کئی کئی بار کیا. کیسے کیا؟ کیا دیوار سے سر کو لگا کر؟ ثابت ہے؟ نہیں. یہ دیکھو کہ اللہ کے پیغمبر نے جب بھی مسا کیا کیسے کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ بدا کہ مقدم راسہ حتی ذہب منہا الی کفاہ الی کفاہ, کہ نبی علیہ السلام اپنے سر کے اگلے حصے سے مسا شروع کرتے, دونوں ہاتھ پھیرتے اور پھیرتے پھیرتے گدی تک لے جاتے, پھر وہاں سے دوبارہ لوٹاتے اور پھیرتے پھیرتے وہاں لاتے جہاں سے شروع کرتے. اللہ کے نبی نے جب بھی مسا کیا اس طرح کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی جب بھی مسا کریں اس طرح کریں, یہ ہے قرآن و حدیث. اب بتاؤ نام وہ بھی قرآن و حدیث کا لیتے ہیں لیکن کیا اس طریقے مسا میں قرآن و حدیث کی پیروی ہے؟ بالکل نہیں. فقہا کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز میں رکوع کرنا چاہے اور صرف تھوڑا سا جھک جائے اور جھک کے کھڑا ہو جائے رکوع ہو گیا, ورکعو مع الراکعین پر عمل ہو گیا, کیونکہ رکوع کا معنی انحناء ہے, جھک جانا ہے, یہ جھک گیا, جھک کے کھڑا ہو گیا رکوع ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے ورکعو مع الراکعین پر عمل کر لیا, یہ عمل ہے. ہم کہتے ہیں کہ آیت اللہ کے پیغمبر پہ اتری, اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی نہ پڑی, رکوع کیسے کیا؟ بس جھک کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں, اللہ کے پیغمبر کے رکوع میں اعتدال ہوتا تھا, اعتدال کہ پشت و سر بالکل سیدھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم 10-10 بھی ہاتھ کا اندازہ لگایا کرتے ہیں, اور اس قدر اعتدال ہوتا کہ لبالب پانی کا بھرا پیالہ اگر اللہ کے پیغمبر کی پشت پر رکھا جاتا تو ایک کچرا بھی نہ گرتا, اتنا اعتدال, اتنا لمبا رکوع. اور آپ نے کہہ دیا کہ بس جھکے اور جھک کے کھڑے ہو گئے رکوع پورا ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا عمل, قرآن کہتے ہیں رکوع کرو, لغت کہتی ہے کہ رکوع کو معنی جھکنا ہے, جھک کے رکوع پورا ہو گیا. یہ قرآن و حدیث ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ رکوع ویسے کرو جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. تو یہ ہے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک, کہ ہر چیز میں قرآن کی ہر آیت کو سمجھو اللہ کے پیغمبر کی اسوہ, آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کی روشنی. یہ طریقہ کتاب و سنت کی پیروی کا یہ معنی ہے. یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کو لغت سے سمجھو, اپنی خواہشات سے سمجھو, نہیں. اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی عمل کیا, کیسے کیا اس طریقے سے کر. ہم سنت کے پیروکار, بدعات سے نفرت کرنے والے. آج اس دنیا میں بدعت کا دور دورہ ہے جو تقریباً ہر جماعت کی منشور میں شامل. ہم بدعات سے نفرت کرنے والے, ہمارے پاس تمسک کے لیے قرآن و حدیث ہے, کتاب و سنت. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص صرف ایک عمل کی ایجاد کر لے, صرف ایک عمل کی, صرف ایک نئی چیز کی اختراع کر لے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من احدث حدث لعن اللہ من احدث حدث, جو شخص صرف ایک بدعت, ایک نئی چیز ایجاد کر لے اس پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستے. ہم بدعت سے دور ہیں, نفور, اور الحمدللہ یہ ہمارے منہج کی سلامتی, منہج کی صفائی, منہج کی کامیابی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ. یہ ہمارا عقیدہ اور منہج. اور باقی آپ جہاں بھی جائیں بدعات کا ایک عجیب طوفان بدتمیزی قائم. ابھی 15 شعبان آنے والے اور کچھ دن پہلے رجب گزرا. رجب کے موقع پر ہمارے کراچی میں, یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں, کنڈوں کی لانت, شب معراج کی بدعات, دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہمارا من ہے اس سے بات, کوئی پیدا ہو جائے تو اس کی برسیاں, اس کی سالگرہ, ہر سال بعد سالگرہ, کوئی مر جائے تو تیجا, پھر ساتواں, پھر دسواں, پھر 40واں, ہر سال برسی. یہ تمام کی تمام بدعات ہے, خرافات. ان کو منانے والا بھی بدعتی, ان میں شریک ہونے والا بھی بدعتی. ہمارا من ہے اس سے بات, کتاب و سنت, قرآن و حدیث, اس کی پیروی, اس کے ساتھ تمسک, یہ ہمارا من ہے. میرے دوست اور بھائیوں, جس شخص کے عقیدے یا عمل میں ایک بدعت آ جائے, ایک بدعت, اس کا کیا انجام؟ صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک جماعت دیکھتے, ایک حلقہ دیکھتے, حلقہ ذکر, جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اجتماعیت کے ساتھ بلند آواز سے ایک ہی آواز مل کر سب لا الہ الا اللہ کہتے، سبحان اللہ کہتے، الحمدللہ کہتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں بڑا طویل درس دیا، ایک تقریر کی، لیکن دو جملے بڑے قابل غور، ان پر غور کرتے رہیے گا اور بدعت کے تعلق سے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے گا. انہوں نے فرمایا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو، ذکر تو اللہ کے پیغمبر کرتے تھے لیکن جس طریقے سے تم کر رہے ہو اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. تم کر رہے ہو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، تمہیں یہ طریقہ حاصل ہو گیا اللہ کے پیغمبر کو نہیں ہوا، صحابہ کو نہیں ہوا. تو پھر دو ہی باتیں ہیں، انکم لعلی ملت ہی احد من ملت رسول اللہ او ضللتم عن سواء السبیل، یا تو تم اللہ کے پیغمبر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے، ان سے زیادہ ہدایت پا گئے، ان سے زیادہ افضل ہو گئے کہ جو کام اللہ کے پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا تمہیں ہو گیا، تم ان سے بہتر ہو گئے، ان سے افضل ہو گئے. یہ مان لو جس کام سے اللہ کے پیغمبر محروم کر دیے گئے تمہیں وہ عطا کر دیا گیا، تو پھر مان لو تم ان سے بہتر ہو. اور اگر یہ ماننے کی ہمت نہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ضللتم عن سواء السبیل، کہ تم لوگ گمراہ ہو گئے ایسا کام اختیار کر کے جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. دوسری بات کیا کہی، فرمایا کہ عدو سیاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء، کہ یہ کینکریوں پر تم جو اللہ کا ذکر شمار کر رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اجتماعیت کے ساتھ، ان کینکریوں پر جو تم اللہ کا ذکر شمار کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جاؤ جا کر گناہ کر لو، کئی گناہ کر لو اور وہ گناہ آ کر گن لو، ذکر کی جگہ گناہ کر لو اور وہ شمار کرو. فرمایا کہ تم ایسا کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ گناہ کر کے شمار کرو گے تو گناہ بھی لکھے جائیں گے اور نیکیاں بھی تمہاری محفوظ. قیامت کا دن ہوگا گناہ ایک پلڑے میں ہوں گے اور نیکیاں دوسرے پلڑے، اللہ تو لے گا بدن کرے گا. اگر نیکیاں بھاری ہو گئیں تو تم کامیاب ہو جاؤ، تو کم از کم گناہ کرنے میں کامیابی کا امکان تو ہے، نیکیاں محفوظ تو ہیں، لیکن بدعت کا ارتکاب کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں، پلے کچھ باقی نہیں بچے گا. اسی لیے سفیان ثوری کا قول ہے، البدعت احب الى ابلیس، البدعت احب الى ابلیس من المعصیہ، جتنے بھی گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ، شیطان کو تمام گناہوں سے زیادہ بدعت پسند. شیطان کی یہ خواہش ہے کہ بندے دوسرے گناہوں کی بجائے بدعت کا ارتکاب کریں، کیونکہ گناہ کریں گے تو ان کی نیکیاں محفوظ ہیں، کامیابی کا امکان ہے، چانس ہے، لیکن بدعت کا ارتکاب کر لیں گے تو تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گے اور کامیابی کا کوئی امکان نہیں رہے گا. میرے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ اور منہج توحید کے تعلق سے، دیگر عقائد کے تعلق سے، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کے تعلق سے، سنت سے محبت کے تعلق سے اور بدعت سے نفرت کے تعلق سے، اس کے بعد خلق ہے، سیرت ہے، سلوک ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور بحمد اللہ یہ ہمارے منہج کا حصہ ہے. آخر میں ایک بات عرض کروں گا، یہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ ہر مقام پر سنایا کروں، شاید پہلے بھی ہم سنائی ہو، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کیونکہ اس حدیث میں ٹوٹل مکمل طور پہ جماعت اہل حدیث کے لیے ایک عظیم تذکیہ ہے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے. اس حدیث کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے بنو تمیم قبیلے کے بارے میں تین باتیں سنی تو مجھے بنو تمیم قبیلے سے محبت ہوگی. تین باتیں بنو تمیم قبیلے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر سے سنی تو مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی. ایک بات یہ سنی، آپ نے فرمایا بنو تمیم کے بارے میں، مسجد میں آئے صدقے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پوچھا یہ مال کہاں سے آیا، لوگوں نے بتایا بنو تمیم کا صدقہ انہوں نے بھیجا. فرمایا کہ ہاؤ ہاؤ صدقات قومی، یہ تو میری قوم کا صدقہ ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بات سن کے مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی. دوسری بات یہ کہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک غلام تھا، ایک لونڈی تھی، پوچھا کہ عائشہ یہ لونڈی تمہاری، کہا کہ جی ہاں. فرمایا اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ لونڈی بنو تمیم قبیلے کی ہے اور بنو تمیم اولاد اسماعیل میں سے. اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, یہ لونڈی اسی قبیلے کی, اس کو آزاد کر. تو یہ سن کر کہ تمیمی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی. تیسری بات آپ نے فرمائی, ہم اشد و امتی علی الدجال, کہ بنو تمیم وہ قبیلہ ہے جو میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو, سب سے سخت ہو. یہ شاہد ہے ہماری اس گفتگو کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم وہ قبیلہ ہے جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو. اس کا معنی یہ کہ بنو تمیم وہ قبیلہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, تبھی تو دجال کا مقابلہ کرے گا. دجال قیامت کی قریبی علامت, مانا یہ قبیلہ قیامت تک رہے گا. اور اس قبیلے کی شان یہ ہے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت, یہ اس قبیلے کی شان ہے, اس قبیلے کی تعریف ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بنو تمیم قبیلہ کہاں آباد. سعودی عرب میں بہت سے شہر ہیں, بہت سے علاقے ہیں جہاں بنو تمیم کے لوگ رہتے ہیں اور یہ قبیلہ آباد. ان کے علماء کے بارے میں پوچھا, علماء کے بارے میں پڑھا, ان کی کتابیں پڑھی, بنو تمیم سارے کے سارے اور ان کی علماء تمام کے تمام سب کے سب پکے اہل حدیث, پکے اور سچے اہل حدیث. تو الحمدللہ یہ میری قوم ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہمارا منہج. اللہ رب العزت اس طریقے سے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت قائم. اس قوم کی تعریف تو اللہ کے پیغمبر نے کی, اور یہ قوم عقیدے کے اعتبار سے, منہج کے اعتبار سے پکی اہل حدیث. یہ مسئلہ کہ اہل حدیث کی تعریف میں یہ بات شامل. اللہ تعالی ہمیں اس صداقت کو مکمل طور سے سمجھنے, قبول کرنے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ.